اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی آہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دلداریاں اللہ کے ساتھ ایک سچے دائی کے لاڈ کیا ہوتے ہیں، یہ سنیے گا، یہ نہ تو شکایت ہے، اس لیے کہ پہلے ہی بتا دوں کوئی سوچ بھی نہ لے حضرت نوح کے بارے میں کہ یہ کیا شکایتیں لگا رہے ہیں، یہ لاڈ ہے۔ جیسے آپ شوہر کے لیے کچھ کام بھی کرتے ہیں سراسر اپنی محبت میں، پکاتے کھلاتے، وہ تو نہیں کہتے چار چیزیں پکاؤ اور یہ بناؤ، لیکن پھر آپ ان کو آتے کہتے ہیں میں تھک گئی۔ کوئی آپ کے لیے ایسے کرتا ہے؟ کوئی آپ کو ایسے کہتا ہے؟ تو وہ کہیں گے آپ کی مجبوری ہے، آپ کو عادت ہے کرنے کی، وہ یہ کہیں گے آگے سے۔ تو سچا دائی دین دن میں جو کام کرتا ہے نا، یا لوگوں میں جو کام کرتا دکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے پھر اس کے لاڈ کرتا ہے۔ یہ حضرت نوح کے لاڈ ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات کے وقت بھی اور دن کے وقت، یعنی رات تھی تو صبح کا انتظار نہیں کیا کہ اچھا اب صبح کلاس لوں گا یا صبح جا کے ان کو بتاتا ہوں کچھ، اور اگر دن تھا تو دن کا انتظار نہیں کیا، یہ نہیں سوچا کہ دن میں کیا لوگ دیکھ لیں گے، ریاکاری ہوگی، چلو چھپ کے کرتا ہوں یا رات کو کرتا ہوں۔ ہر موقع پہ، ہر لمحے، لوگوں میں، اکیلے میں، تنہائی میں، جب کسی کو کوئی گناہ کرتے دیکھا، جب جس کے اندر اصلاح کی تھوڑی سی رمق دیکھی، تو میں نے اس وقت کوشش کی کہ اے اللہ میں ان لوگوں کو بتاؤں، ان کو تیری بات بتاؤں، لیکن اثر کیا ہوا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میری دعوت کے باعث ان کے فرار اور نفرت میں ہی اضافہ ہوا۔ آپ دیکھیے کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، کوئی اس کی طرف کھینچتا ہے اور کوئی اس سے دور بھاگتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہی رسالت ملی، اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ آپ کو برا بھلا کہا جاتا، تان و تشنی ہوتی، جھوٹ افطرات باندھے جاتے، مارتے، لہو لہان کرتے، بے ہوش رہتے کئی کئی دن، اتنا کچھ کرتے لیکن آپ اپنا کام نہ چھوڑتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے، یہ فل ٹائم کام ہے۔ ایک دائی فل ٹائم دائی ہوتا ہے، یہ ہفتے میں دو دن کرنے کا کام نہیں ہے، کیونکہ جاب دو ہی دن کرنی ہے، یہ جاب ہی نہیں ہے نا اصل میں، یہ مشن ہے، اور مشن اور جاب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مشن تو زندگی کا حصہ بنتی ہے، جاب تو ضرورت ہے، پیسوں کے لیے کرتے ہیں، اور پڑھاتے ہیں، اور سنتے ہیں، اور کماتے ہیں، اور فائدہ ہوگا، اور مشن میں تو بالکل ایسے نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دین سے الرجی تھی، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا فلاں الرجک ہے، کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، آپ دیکھیے کہ جس کو بھوک نہیں لگی ہوتی نا، آپ اس کو فائیو سٹار ہوٹل میں لے جائیں، اس کے سامنے بفے لگا ہوا ہے، بیسیوں ڈشیں ہیں، دس قسم کے میٹھے ہیں، ہاتھ بھی نہیں بڑھائے گا کھانے کو، وہ کہے گا میرا تو پہلا باہر آ رہا ہے۔ اور جس کو بھوک ہوتی ہے نا، وہ خوشبو سونگھ کے بھی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے نا، وہ سونگھتا سونگھتا بھی آ جاتا ہے، بھاگتا دوڑتا، پوچھتا پچھاتا، میں نے سنا تھا یہاں کلاس ہوتی ہے، وہ کدھر ہے، کیا ہے، کہاں جاؤں، وہ اس طرح پوچھتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا حال کہہ کے فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پھر تو وہ آپ سے منہ پھیر کے ہی نکل جاتے ہیں، کنی کتراتے ہیں، آپ سے نظریں ہی نہیں ملانا چاہتے کہ کہیں آپ ان کو روک کے پوچھ نہ لے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، پھر جب کبھی میں نے ان کو پکارا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ ان کو بخش دیا جائے، ان کا حال کیا تھا؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو ہر بار انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی، آواز نہیں سننا چاہتے تھے لیکن شکل تو دکھ رہی تھی، اتنی نفرت بڑی کہ شکل نہ دیکھ سکیں اس کے لیے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے، چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، منہ پہ کپڑے ڈال دیتے تھے، کہتے تھے اے نوح تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، یا اپنے منہ پر چادریں ڈال کے چھپ کے نکل جاتے کہ نہ میں ان کو پہچانوں اور نہ ان کو اللہ کی طرف بلاؤں۔ وہ اثر روح اور کفر پر ہی اڑے رہے، اصرار کرتے رہے، وجہ کیا تھی؟ واستکبروا استکبارا، پرلے درجے کے متکبر بن گئے تھے۔ تکبر دل میں ہوتا ہے نا، بڑائی کا احساس، تو لوگ ایسی بات نہیں سنتے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ پیپل کانشیس ہونا، ایک ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے اور ایک ہوتا ہے اللہ کیا کہے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کا نام ہے پیپل کانشیس ہونا، لوگوں کے لیے جینا، لوگوں کے لیے ڈرنا، اور اللہ کیا کہے گا ہے اللہ کانشیس ہونا۔ یہی تقویٰ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کیا، بھاگ گئے۔ جب وہاں سے بھاگے تو حضرت نوح کے بچوں کے رشتے کہاں سے ہوتے، ان کی تجارت کہاں سے چلتی، کچھ بھی تو ان کے پاس نہ ہوتا ہے۔ کچھ ان کو لگا کہ کچھ میری تو بات ہی نہیں بنے گی، میرے تو سارے لوگ چلے گئے، میں تو تنہا رہ گیا، لیکن کام نہیں چھوڑا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو بلند آواز سے دعوت دی۔ ایسے لگتا ہے کوئی پیٹ پھیر کے جا رہا ہے اور کوئی پیچھے سے آواز دیتا ہے اللہ کے بندو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار احد کے میدان میں کیا تھی؟ یا عباد اللہ الیہ، میری طرف آؤ اللہ کے بندو، یہ درا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو، یہ کدھر جا رہے ہو، کیا ہو گیا، کس قسم کی کہانیاں ہو گئیں، آؤ پلٹ کر تو آؤ۔ ثم انی دعوتہم جہارا، لاؤڈ اسپیکر پہ بلایا، پکار کے آواز دی۔ پتہ چلا ہر طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے تبلیغ کے لیے، جیسا ماحول ہو، جیسا وقت ہو۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان کے لیے اعلان کروایا، یعنی پھر ان کو کھلے بندوں سمجھایا، یعلن اعلان۔ کبھی کبھی واسررت لہم اسرارا، پھر چپکے چپکے بھی ان کو تبلیغ کی، تلقین کی۔ جہاں کوئی بات اجتماعی طور پہ ہوتی تھی تو کھول کے کہتا تھا، کسی کی انفرادی اصلاح مقصود تھی تو چپکے چپکے دوسروں کو بتائے بغیر اس کو بتاتا تھا۔ اتنے گناہوں میں بھر رہے تھے اور نبی کتنی ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، یہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان کو خوب پکارا چھپا کر، ظاہر کر کے، اور دعوت اتنی ہی تھی، فقلت استغفروا ربکم، بس میں نے کہا بھی وقت باقی ہے، معافی مانگ لو اپنے رب سے، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ ہوتا یہ کہ جب انسان بہت گناہوں میں ڈھیٹ ہو جاتا ہے نا تو معافی مانگتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ اللہ نے تو معاف کوئی نہیں کرنا، پھر تھوڑی عیش اور کر لوں۔ تو کہا نہیں، ابھی وقت باقی ہے، جاؤ معاف کر دے گا تمہیں، مانگو۔ اچھا یہ کیا ہے، لکھی اس کے نیچے ترغیب، بخشش کی امید دلائی نا، رغبت دلائی جا رہی ہے، دیکھو گناہوں سے معافی مانگو کیا ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر برسائے گا آسمان سے موسلا دھار بارشیں، مدرارا درون سے، بہت برسنے والی بارش، خوب بارشیں ملے گی۔ اکنامک پروموشن کی بات کی کہ تمہاری معیشت اچھی ہوگی، معاشی خوشحالی کی تصویر کشی کر دی کہ مت سوچو کہ اللہ کی طرف آؤ گے تو صرف آخرت ملے گی، تمہاری دنیا بھی بنے گی، تمہارے کاروبار بند نہیں ہوں گے، تمہارے کاروبار چمکیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا، تمہاری پاپولیشن اچھی ہوگی، تم دنیا میں بہت ابھرو گے، بہت کچھ تمہارا ہوگا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے باغات اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں، باغ بھی ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی، خوبصورت نظام ہوگا تمہارے ملکوں میں۔ پھر بھی نہ مانے تو کہا مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی عظمت اور جلال کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، تمہیں گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، اتنا کچھ اس رب نے تم کو دیا اور تم اس کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ پولیس مین سے زیادہ ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کوئی بڑا بیٹھا ہو تو اس کے سامنے زبان نہیں چلاتے، اس کی بات سن کے چپ کر جاتے ہو کہ اب میں کیا کہوں، اللہ کے دین کی باتیں سن کے اتنی باتیں کرتے ہو، تم نہیں جانتے وہ کون ذات ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا، تین طرح سے، مثلا پہلے انسان بچہ ہوتا ہے، پھر جوان، پھر بوڑھا، پھر کمزوریاں، یہ ہے اطوار، طور سے۔ دوسرا معنی ہے اطوارن کا، کہ تم میں کبھی کوئی صحت مند ہوتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے، کوئی دیکھنے والا تھا نابینا ہو گیا، کوئی کبھی غنی ہوا کبھی دولت مند ہو گیا، یہ سارا کچھ اس میں آ گیا۔ یعنی تمہیں اللہ نے کتنے مرحلوں سے گزارا، اور اگر تیسرا ارمانی دیکھیں تو ماں کے پیٹ میں بچے کی کتنی حالتیں تھیں، کتنے مرحلوں سے گزارا پھر یہ شکل ملی۔ ماں کے پیٹ میں جس شکل میں تھے اگر اسی میں دنیا میں آ جاتے تو کسی کو منہ نہ دکھاتے، تمہاری دم بھی تھی۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں کہ ماں کے رحم میں بچے پہ کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ اس کی پیچھے دم ہوتی ہے، فطرت نے ایسا نظام رکھا کہ وہ بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ دم لگا یا دم کٹا انسان دنیا میں آتا کیسا لگتا؟ الم ترو کیف خلق اللہ سب السماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسے پیدا کیا سات آسمانوں کو تہبت ہے، طبق پہ طبق رکھا ہوا ہے، آنکھیں تو کھول کے دیکھو۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اس نے تو روشنی بنائی اور سورج کو چراغ بنایا۔ یہ کون کر رہا ہے تبلیغ؟ رک میں اس لیے نہیں رہی کہ آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کس طریقے سے فطرت کو کوٹ کرتے ہیں، کائنات پہ غور دلا رہے ہیں۔ کتاب پڑھ کے وہ بات نہیں سمجھ آتی بعض دفعہ جو آسمان کو دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ کی قدرتیں دکھائی جا رہی ہیں کہ دیکھو، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، سورج چاند کو بنانے والا رب تم کو بھی تو پیدا کر رہا ہے زمین سے، اسی میں جانا ہے تم کو۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر لوٹا دے گا تمہیں اس میں اور اسی میں سے دوبارہ نکالے گا۔ کیسے مٹی سے جان بچا سکتے ہو؟ واللہ جعل لکم الارض بساتا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش کے طور پہ بچھایا، ایک بسات بچھائی بھی ہے۔ کیوں؟ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلیں۔ یہاں تک نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے نقطے تھے، آگے پھر رب کے ساتھ باتیں دوسری طرح کی ہیں، تب تلاوت سنیں گے اور انشاءاللہ اب اس میں بہت ساری عمل کی باتیں ہم اپنے لیے لیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیهم عذاب الیم، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔
ان ساری آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک چیز جو سب سے ہمیں خوبصورت پیغام ملتا ہے وہ کیا ہے؟ استغفار کا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ہم عموماً کسی مشکل میں جب پھنستے تو کیا کہتے؟ کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی بتا دے، استغفار کرو، کہیں گے نہیں وہ تو ہے، کچھ اور بتائیں۔ جب تک ہمیں کوئی بہت مشکل قسم کا وظیفہ نہ بتائیں، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ حالانکہ اس ایک آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک موقع آتا ہے، قحط سالی تھی، لوگوں کو لے کر صلاۃ الاستسقاء کے لیے نکلے، یعنی ایسی نماز جس میں بارش کی دعا کی جاتی ہے، اور صرف استغفار کر کے واپس آ گئے اور فوراً بارش برسنے لگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے صلاۃ الاستسقاء تو پڑھی نہیں ہے، بارش کیسے ہو گئی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا کہ جہاں سے بارش برستی ہے۔ مطلب کیا تھا؟ کہ میں نے بخشش مانگی، گناہ ہمارے جو ہوتے ہیں وہ راستے میں ایک رکاوٹ بنتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے بارش رکی بھی تھی۔ پھر اسی طرح ایک موقع پہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، چلا گیا۔ ایک اور شخص آیا، کہنے لگا فاقہ ہے، غربت ہے۔ آپ نے اس کو بھی یہی جواب دیا۔ ایک تیسرا آیا، اس نے کہا میرے اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے۔ کہا جاؤ تم بھی استغفار کرو۔ ایک چوتھا شخص آیا، کہنے لگا کہ میرا ایک باغ ہے اور خشک ہو گیا، اس کے درخت پہ پھل نہیں آتا۔ جو بندہ آ رہا ہے ہر ایک کو کہہ رہے اچھا استغفار کرو، استغفار کرو۔ ان کے پاس کوئی شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ آپ سب کو ایک ہی جواب دیتے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بات میں نے اپنے باپ سے نہیں کی، بلکہ میں نے سورۃ نوح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہی کہ فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ہمارے گناہ ہماری بہت بڑی مشکل ہوتے ہیں۔ ہم بعض دفعہ ایک نیکی سے محروم ہو جاتے ہیں نا، ہمارا وقت پہ نماز نہ پڑھنا ایک نعمت کی محرومی ہے، اس میں بھی پیچھے کوئی گناہ ہوگا۔ فجر پہ اس کی آنکھ نہیں کھلتی جو رات کو کوئی گناہ کر کے سوتا ہے یا کوئی نیکی کا موقع چھوڑ کے سوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اس دنیا میں انسان کے رہنے کا طریقہ بس ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پہ چلے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں نا، وہ گناہ گار ہیں، اور بغاوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی ان پہ تنگ کر دیتا ہے اور ان کو دنیا کے اندر مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب ایک انسان شعور کے ساتھ اپنے آپ کو واپس لے کے آتا ہے استغفار کہہ کے اللہ کے حکم کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نعمتوں کی بارش فرمانے لگتے ہیں۔ سورۃ طہٰ میں بھی ہم نے پڑھا تھا آیت 124 میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ گناہوں کی وجہ سے، اعراض کی وجہ سے زندگی تنگ ہوئی، آپ نے استغفار کی، اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا اور دوبارہ انسان کو خوشحالی ملے گی۔ اسی طرح سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں ہم لوگ پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب، تورات اور انجیل والوں کی بات کرتے ہوئے فرمایا، اور اگر اہل کتاب، تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو جو کہ قائم کیا ہوتا، جو ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئیں، تو ان کے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے بھی ابلتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کی شریعت نافذ ہوتی ہے کسی ملک پہ، کسی جسم پہ، زمین کے کسی ٹکڑے پہ، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتی کہ ہم نے قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر خود پہ آنے والی کتنی بیماریوں کو دور کروایا، کتنی پریشانیاں جو ہمیں آ سکتی تھی وہ اللہ کے حکم سے نہیں آئیں، کیونکہ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی کا ایک ایسا دروازہ کھلوا لیا۔ لیکن اب قرآن پڑھنے کے بعد اگر ہم ان برائیوں اور اپنی ان کمیوں سے نہیں نکل پائیں گے، تو یاد رکھیے کہ پھر زبان کے ساتھ استغفار کرنا انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ سورۃ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا، آیت نمبر 52 میں، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں استغفار کی اہمیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا عمل اہل مکہ کے لیے بھی سورۃ ہود کی آیت نمبر 3 میں آیا تھا، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹاؤ، وہ ایک وقت مقرر تک تم کو اچھا سامان زندگی دے دے گا. اور ایک روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، لوگو ایک کلمہ ایسا ہے اگر تم اس کے قائل ہو جاؤ تو عرب تو عرب عجم کے بھی فرما روا بن جاؤ گے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. تو دنیا کی خوشحالی گناہوں کی معافی کی وجہ سے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ کرتا نہیں، گناہ ہو جانا اور بات ہے اور پلاننگ کے ساتھ گناہ کرنا مختلف بات ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی چلتا ہے نا، چلتے چلتے پاؤں پھسل سکتا ہے، پاؤں مڑ بھی سکتا ہے، چوٹ بھی لگ سکتی ہے، ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے، لیکن کوئی پہلے سے پلان کرے کہ میں نے گرنا ہے، میں نے ٹھوکر لگانی ہے، تو وہ کسی بچے کی کوئی کھیل تو ہو سکتی ہے کہ گرو اور اٹھو اور بیٹھو اور چلو، لیکن ایک باشعور انسان کی زندگی میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد دیکھیے، مان لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا تم کو، تمہیں اللہ کی عظمت اس کے جلال کی کوئی پرواہ نہیں. یہ کیا انداز ہے، بڑا زبردست انداز ہے کہ تم اللہ کی حیا نہیں کرتے گناہ کرتے ہوئے. تم دنیا میں رہتے ہو، غلط کام کرتے ہو، اللہ کا کھاتے ہو، اس کے رزق کو لیتے ہو، اس کی زمین پہ تم رہتے، لیکن کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں آتا؟ اس کی نافرمانیاں کرتے ہوئے تمہیں کوئی خیال نہیں آتا کہ اگر اس نے پکڑ لیا تو تمہاری سزا کتنی سخت ہوگی؟ ایک معنی تو اس کا یہ بنتا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شرم نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف بات کو پلٹانا نہ. اس کی روایت بھی ایک ہمیں ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص کے اوپر اللہ کو غصہ آتا ہے کہ جو لوگوں کو دیکھ کر گناہ چھوڑ دیتا ہے لیکن تنہائی میں پھر کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کو اس کا احساس ہی نہیں نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو کبھی بھی کوئی غلط کام کرنے لگیں تو فوراً اس آیت کو سوچیں کہ کیا اللہ کی نگاہوں سے میں گرنا چاہتی ہوں اس گناہ کو کر کر. پھر ایک دوسرا معنی اس کا بنتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب اس بات کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا تو آپ انہیں پھر بتانے لگے کہ دیکھو تم کس قسم کی باتیں کرتے ہو. حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کیوں جھٹلاتے تھے کہ یہ کمزور تھے، غریب تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی امیر دار شخص آتا ہے، مالدار شخص تمہارے پاس آتا ہے تم اٹھ کر سلام کرتے ہو، کوئی سردار آ جاتا ہے اس کا احترام کرتے ہو، کیا اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ جس کا تمہیں کوئی لحاظ نہیں؟ اسی کا نبی جب تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے تو تمہیں اس کی بزرگی کی کوئی پرواہ نہیں؟ یہ وہی بات ہے جیسے 3 دفعہ قرآن پاک میں ہم پڑھ چکے کہ ماں قدر اللہ حق کا قدری، لوگوں تمہیں اللہ کی قدر نہیں ہے جیسی کہ ہونی چاہیے، جس کا کوئی حق ہے وہ تم دے سکو. تو وقار عظمت کے معنوں میں آتا ہے. وقد خلقکم اطوارا، اس نے تمہیں کئی مراحل سے گزار کے پیدا کیا، کتنی شکلیں بنائیں، کتنے مرحلے آنے والے ہیں، آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 30ویں پارے میں. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم ایک طبق سے دوسرے طبق پر پہنچائے جاؤ گے. دنیا میں بچے کے آنے سے پہلے کے حالات لے لیجئے، دنیا میں آنے کے بعد بچپن سے بڑھاپے کے حالات لے لیجئے، اور چاہیں تو زندگی میں کئی بار بیمار ہو کے صحت مند ہونے یا مفلس اور کلاش ہونے کے بعد دوبارہ دولت مند ہونے کو لے لیں، سارے ہی ہیں اطوار. ہم دیکھیں تو ہر لمحے ہم اللہ کے فیصلوں کی زد پہ. ایک کن کہے نا تمہاری صحت بیماری میں بدل سکتی ہے، اور ایک کن کہے تو ہمارا دکھ سکھ میں بدل سکتا ہے. ایک انسان کتنا نادان ہے کہ جس ذات پہ اس کو اتنا ٹرسٹ کرنا پڑ رہا ہے، جس کے ساتھ اس کا اتنا سنجیدہ معاملہ ہے، وہ اسی کے بارے میں لاپرواہ. ہم ایک بل وقت سے اوپر نہیں کرتے جمع کرانے میں کہ بجلی کٹ جائے گی. ہم الیکٹرک کمپنی سے اتنا یقین ہے کہ اگر ہم نے ان کی نافرمانی کی، بل نہ پے کرنا نافرمانی ہے نا، تو بجلی کاٹ دیں گے. اللہ نہیں کاٹ سکتا رزق کو، اللہ نعمتوں کو نہیں کاٹ سکتا. کبھی سوچو تو صحیح کہ تم ہو کیا. الم ترو کیف خلق اللہ سب السماوات طباقا، کبھی تم نے غور کیا اللہ نے تم کو کیسے پیدا کیا، ساتوں آسمانوں کو تہ بتہ بنا دیا، ایک طرف تمہاری تخلیق کے اطوار ہیں اور دوسری طرف اس کائنات کے مختلف طبقے ہیں۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنا دیا، اور اسی میں وجہ القمر فیہن نورم، اور بنا دیا انہی میں روشنی چاند کو، وجہ الشمس سراجا، اور سورج کو چمکتا ہوا چراغ۔ سوچو تو صحیح، یہ دو کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دو چمکتی ہوئی چیزیں دنیا میں لا کر تمہیں کیا کچھ نہیں دکھا دیا؟ کیا یہ امید نہیں، یہ ہوپ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، راستے بنا دیے، کیا کچھ کر دیا، پھر اسی کے ساتھ تو معاملہ ہوگا۔ ثم یعیدکم فیہا واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طریقے سے اگایا۔ یہاں دیکھیے گا کہ اگنے سے مثال دی، کیوں؟ کیونکہ اس کائنات پہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، خشک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اس طرح سے سرسبز کیا۔ اسی طرح جب قیامت آئے گی تو سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا۔ امیجینیشن میں لائیں کہ کوئی ایسی زمین جس پہ سیلاب آ گیا، پانی پڑا رہا، کہتے ہیں اس کی ساری زرخیزی ختم ہو گئی، کیچڑ بن گیا، قیامت کی صورت میں سب کچھ ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو بھی وہاں سے اگائے گا نباتات کی صورت میں۔ پودا پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر مرجھا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ سارے دور آتے ہیں کہ کیسے ایک سے ایک دوسرے درجے پہ ہم پہنچتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم پھر جہاں سے آئے تھے وہیں چل پڑتے ہیں۔ کئی زمین پہ ہی نہیں رہو گے، ثم یعیدکم فیہا، پھر لوٹا دے گا تم کو اس میں۔ لائیں ذرا تصور میں، اپنے آپ کو چیک کریں، مٹی کے اندر ڈال دی جاؤں گی، کیسا ہوگا وہ وقت؟ منہ پہ صرف چادر آ جائے نا، لحاف منہ پہ آ جائے، نرم گرم مزے کا، تو سانس گھٹنے لگتا ہے، مٹی منہ پہ پڑے گی۔ اس منہ کو شیشے میں دیکھ کہا کہ بندہ کہ تم پہ مٹی پڑنے والی ہے، تم اس چہرے کو اللہ کے آگے نہیں جھکاتے، تم اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہو، تم اللہ کی ذات، اللہ کی بات، اللہ کے کام کو اپنی مرضی، اپنی چوائس سمجھتے ہو۔ سوچو تم نے اس دنیا سے جب جانا ہے تو تمہارے منہ پہ مٹی پڑے گی۔ ڈال سکتا کوئی بندہ منہ پہ مٹی؟ صحابہ کرام کی عادت تھی اپنے آپ کو خاک، جیسے محاورہ بھی نا، خاک آلود ہوا، تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، وہ مٹی لے لے کے اپنے چہرے پہ رکھتے تھے۔ کس طرح؟ عاجزی سے۔ ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا، یا عمر اتق اللہ، اے عمر اللہ سے ڈر جاؤ، تو فوراً اپنا گال جو تھا وہ زمین پہ مٹی پہ رکھ دیا اور رونے لگے، کہنے لگے تم نے مجھے اتنی بڑی ذات کا واسطہ دے دیا کہ میں ڈروں اس سے۔ ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ کبھی ہم غور کریں نا، ہمارے دل کیوں پتھر ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کہتے تمہیں اسی میں ڈالنا ہے میں نے واپس۔ آج تو ذرا سی 19 سے 20 چیز ہو جائے تم اتار کے یوں پھینکتے ہو، تم نے اس مٹی میں جانا ہے۔ اور صرف جانا بھی ہوتا تو چلو مٹی میں گئے، جو رول کھپ گئے، جو حال حلیہ خراب ہوا، کس نے دیکھنا ہے؟ گھر میں بھی مٹی مٹی انسان ہو جائے صفائی میں تو کہتا چلو خیر ہے گھر میں ہی ہو، لیکن وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا، پھر اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ نکلنا بھی تو ہے، اصل بات مٹی میں جانا نہیں ہے، اصل بات مٹی سے پھر نکلنا ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ مٹی ہمارے ساتھ کیا کرے گی؟ جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں نا، ایسا ہی معاملہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نیک لوگ، انبیاء کرام، شہدا، جس کی اللہ چاہے، اس کے جسد کو، اس کے جسم کو مٹی کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ انبیاء کرام کے جسم بالکل قبروں میں اسی طرح رہتے ہیں جیسے کہ وہ دنیا میں تھے، لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ مٹی میں ڈالنے کے چند گھنٹے کے بعد نکالے گئے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو حال حلیہ بدل چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے ہمارے، قبروں میں ہمیں ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا کہ زانی قیامت دن زنا کرتا ہوا اپنی قبر سے نکلے گا، شہید کے جسم سے تازہ خون گر رہا ہوگا اس حال میں نکلے گا، حج کے دوران مرنے والا لبیک کہتا ہوا قبر سے نکلے گا۔ یخرجکم اخراجا، دیکھیے آپ جو کپڑے پہن کے سوتے ہیں اسی میں اٹھتے ہیں نا۔ رات کو آپ جس حال میں سوئیں، مثلاً آپ چہرے پہ کوئی مل کے چیز سوئیں، صبح اٹھیں گے تو وہ لگی ہوگی نا۔ اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں ذرا شیشے میں منہ تو دیکھیں، آپ اس آیت کو غور میں کرتے ہوئے کل جب صبح اٹھے نا تو اس آیت کو دیکھیے، کہ قبر سے اٹھوں گی تو کیسی لگوں گی، اچھا بھلا انسان اس کی آنکھیں سوجی ہوتی ہیں، وہ یو خریجو کو میں خراجہ،